إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لسيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بجمع محمد وعلى صلى على محمد وآل محمد وعجل. حضرت محترم، دوران غیبت کبرا کی آزمائشیں امتحانات ہمارا ان میں مبتلا، ان امتحانات سے نکلنے والا سرفرو ہوگا، کامیاب ہوگا. پہلے بشر نے دھوکہ دینے والے کے ذریعے سے دھوکہ کھایا، اور اس کے دھوکے کے نتیجے میں حضرت آدم جنت سے نکالے گئے. آپ کے سامنے تین دنوں کے اندر انہی مطالب کو میں نے پیش کیا ہے. جیسے حضرت آدم نے دھوکہ کھایا، اسی طرح انسان، ہر بشر اپنے اندر یہ ذوق رکھتا ہے کہ اگر وہ دھوکہ دینے والا یعنی شیطان اپنی چالوں کو چلے اور انسان تشخیص نہ دے سکے، پہچان نہ سکے، توجہ نہ دے، تو اس کے دھوکے میں آ سکتا ہے. یہ وہ امتحان ہے کہ جس میں میں اور آپ سب مبتلا ہیں. میں نے آپ کے سامنے گزشتہ تین دنوں میں بیان کیا کہ یہ امتحان آزمائش اختیاری نہیں ہے کہ کسی نے اختیار کیا ہو کہ اس آزمائش میں جائے گا تو خدا نے اس کو اس آزمائش میں ڈالا ہو، اور جس نے کہا ہو کہ نہیں میں اسے اس آزمائش میں نہیں جانا چاہتا تو خدا نے اس کو اس آزمائش سے ہٹا کے رکھا. ایسا نہیں ہے. ظہور امام ایک حقیقت ہے. ان وعد اللہ حق، خدا کا وعدہ سچا ہے. خدا نے وعدہ دیا، تمام انبیاء کو وعدہ دیا، ان کے اوصیاء کو وعدہ دیا، زمین پر بسنے والے نیک انسانوں کو وعدہ دیا کہ اس زمین کے اوپر خداوند عالم کی مرضی کی حکومت قائم ہو کر رہے گی. ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اسی آیت کی تلاوت جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، تین سوروں کے اندر یہی آیت اسی عنوان سے اسی مضمون کے ساتھ آئی ہے. تینوں جگہوں پر ابتدا یہی ہے، ایک جگہ پر فقط آخری کا ٹکڑا ولو کرہ المشرکون کی جگہ وکفا باللہ حسیبا ہے. ابتدائی تینوں جگہوں پر ایک ہی آیت کا انداز ہے کہ وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، تاکہ اس رسول کے دین کو تمام ادیان پر غلبہ عطا کرے. اسی آیت کی تلاوت امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے. امام کے اطراف میں ان کے چاہنے والے، ان کے اصحاب، ان کے دوست بیٹھے ہوئے تھے. امام نے اس آیت کی تلاوت فرمائی بلند آواز سے، پھر لوگوں سے پوچھا کہ کیا خیال ہے.
کیا سمجھتے ہو اس آیت کے بارے میں کہ آیا اس آیت نے اپنا تحقق پیدا کر لیا؟ یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ خدا کی زمین پر رسول اللہ کا دین غلبہ حاصل کر لے گا, یہاں تک کہ کوئی دین اس دین سے اوپر نہیں ہوگا, تو ایسا ہو گیا ہے اس وقت زمین کے اوپر رسول اللہ کا دین کا غلبہ ہو چکا ہے. اصحاب کی نگاہ میں وہ معاشرہ تھا جو مکے کا, مدینہ کا, بصرہ کا, کوفے کا, حجاز کا, بہت حد تک آگے بڑھ گیا تو کچھ افریقہ کے علاقے اس کے اندر تھے. انہوں نے اس کو نگاہ میں رکھ کے کہا کہ بظاہر تو ایسا محسوس ہوتا ہے مولا کہ اس آیت نے اپنا تحقق پیدا کر لیا ہے, خدا بند عالم کے نبی کا دین پھیل چکا ہے. رسول امام علی نے بیان کیا نہیں ابھی ایسا نہیں ہے, ابھی جس طرح کی یہ آیت بیان کر رہی ہے ویسا نہیں ہوا, یہ آیت زمین کے مختلف ٹکڑوں پر اسلام کی حکومت کی بات نہیں کر رہی, یہ آیت پوری زمین کے اوپر اسلامی حکومت کی بات کر رہی ہے. اس آیت کے اندر الارض ہے, ان الارض میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ اس آیت کے اندر کیا ہے یا جو اس کے اندر ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 میں کہ ہم نے لکھا ہے زبور میں ذکر کے بعد ان الارض پوری کی پوری زمین, یرثھا عبادی الصالحون, اس پوری زمین کے وارث کون بنیں گے؟ صالح انسان بنیں گے. الارض الف لام کے ساتھ ہے, تمام کا معنی دیتا ہے, تمامیت کا معنی. جیسے ہم بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے دوں کہ ہم کہتے ہیں حمد, اس کا ترجمہ کریں گے تعریف, شکر, لیکن جب ہم اس پہ الف اور لام لگائیں گے وہ ہو جائے گی الحمد, ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں, تمام شکر. اسی طرح اگر کہا جائے گا انسان, قرآن میں آئے گا انسان, ایک انسان, الانسان تمام انسان, ارض زمین کا کوئی حصہ, الارض ساری کی ساری زمین. جیسا اس آیت کے اندر سورہ انبیاء کی آیت 105 میں کہا ان الارض یرثھا عبادی الصالحون, پوری زمین کا جو حصہ ہے یا پوری زمین اس کے اوپر رسول اللہ کا دین غالبہ کر رہا ہے, یہ خدا کا وعدہ ہے. لوگوں نے امام علی سے کہا بظاہر تو ہمارے اعتبار سے یہ ہو چکا ہے, لیکن امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوا. سوال پوچھا اصحاب نے کہ مولا پھر کب ہوگا؟ پھر پوری زمین کے اوپر رسول اللہ کا لایا ہوا دین غلبہ حاصل کرے گا, یہ کب ہوگا؟ امام نے بیان کیا جب ہمارا آخری مہدی ظہور فرمائے گا تب یہ آیت اپنا تحقق پیدا کرے گی. درود پڑھی محمد والے مولا. اسی انتظار کے اندر میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے اور گزرنی چاہیے. یہ انتظار بہت اچھا انتظار ہے, یہ انتظار افضل و اعمال امتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل و اعمال امتی انتظار الفرج, میری امت کا سب سے بہتر عمل انتظار فرج ہے. یعنی اپنے کاموں کے اندر اپنے زمانے کے امام کو نگاہوں میں رکھنا یہ مطلوب ہے. توجہ کیجئے گا اس کو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, یعنی اپنے زمانے کی حجت, اپنے زمانے کے زمین کے اوپر خدا کے نمائندے کو اپنی نگاہوں میں رکھنا, اپنے کاموں میں مد نظر رکھنا یہ مطلوب ہے. خداوند عالم ہم سے یہ چاہتا ہے, خداوند عالم اپنی ولایت کے اعمال کے لیے زمین پر نہیں آتا. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا, اللہ سرپرست ہے صاحبان ایمان کا. یخرجہم من الظلمات الى النور, یہ اپنی ولایت سے مومنوں کو تاریکیوں سے نور میں لے کر آتا ہے, لیکن کبھی خداوند عالم اپنی اس سرپرستی کے اظہار کے لیے زمین پر نہیں آیا, چونکہ زمین پر آنے کے لیے خداوند عالم کو لا محالہ جسم کی ضرورت پڑے گی. جو جسم میں آ جائے, جسمانیت میں سما جائے, وہ خدا نہیں ہو سکتا, خدا محدود نہیں ہے. لہذا خدا ولی ہے, سرپرست ہے, اس نے اپنی سرپرستی کو کیسے قائم کیا زمین کے اوپر؟ اپنے انبیاء اور انبیاء کے اوصیاء کے ذریعے سے کی. لہذا ہر زمانے میں جو خداوند عالم کا زمین پر نمائندہ ہے وہ خدا کی ولایت کا مظہر ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ اپنی زمین پر اپنے زمانے میں جو تمہاری میری ولایت کا مظہر ہے, جس کے ذریعے اس سے وابستگی کے ذریعے سے تم میری طرف آؤ, اس سے وابستہ ہو کر تم مجھ سے وابستہ ہوگے, اور اس کو پہچانو, اس کی طرف توجہ رکھو, اس کی جانب اپنی توجہ کو رکھو. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں بیان کیا گیا کہ مومن وہ ہے کہ جو اللہ سے اپنے لگائے گئے عہد و پیمان کو پورا کرتا ہے. الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق, مومن وہ ہے کہ جو خدا سے کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرتا ہے, اپنے وعدے کو نہیں توڑتا. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جو عہد و پیمان بیان کیا گیا ہے, نحن عہد اللہ, ہم اہل بیت علیہ السلام خدا کا وہ عہد و پیمان ہے, جو وعدہ خدا نے تم سے لیا ہے کہ اس کو پورا کرنا ہے, وہ وعدہ ہم ہیں ہمارے ذریعے سے. علم عہد علیکم یا بنی آدم, اے آدم کے اولاد, کیا وعدہ نہیں ہوا, عہد نہیں لیا تم سے, سورہ یاسین کے آخری آیات, کہ تم شیطان کی بندگی نہیں کرو گے, میری بندگی کرو گے, میری اطاعت میں چلو گے, میرے راستے پر چلو گے. خدایا تیرا راستہ اس زمین پر پتہ کیسے چلے گا؟ خدا جواب دے گا, میں اپنے انبیاء اور ان کے اوصیاء کے ذریعے سے تمہیں اپنا راستہ دکھاتا رہوں گا. میں نے اپنے انبیاء اور ان کے اوصیاء کے ذریعے تمہارا راستہ دکھایا ہے. میرا راستہ آخری زمانے میں نبی اکرم کا راستہ ہے, نبی اکرم کے بعد علی کا راستہ, امام حسن کا راستہ, امام حسین کا راستہ, آخری زمانے میں امام مہدی کا راستہ میرا راستہ ہے. درود پڑھی محمد علیہ وسلم. بس خدا ہم سے ہی چاہتے ہیں ہم اپنے زمانے کی حجت کی جانب متوجہ رہیں, زمانے کی حجت سے جو عہد و پیمان ہے وفا کا اس کو پورا کریں. عزیزو ہم انشاءاللہ جو ہماری تین دن کی بحثیں ہیں اس کے اندر یہی بات ہم نے سیکھی, یعنی پہلے معلوم تھی فقط تذکر ہے میری جانب سے, تذکر دیا میں نے, کوئی نئی بات آپ کو نہیں بتائی. اب ہم اس زمانے کے اللہ نے اگر چاہا تو نزدیک ہیں, جو علائم ہیں, جو آثار ہیں, جو نشانیاں ہیں, جو پہچان ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ نزدیک آتے جا رہے ہیں. اور ہمیں بحیثیت مومن امید یہی رکھنی چاہیے کہ وہ زمانہ انشاءاللہ نزدیک کا زمانہ ہے. لیکن اس کے عرض کر رہا ہوں کہ سامنے کے تقاضے ہیں, اس کی ضروریات ہیں, اس کے خطرات ہیں, کیونکہ امام کے آنے کے بعد جو دجالی نظام ہے وہ نظام ناکامی کی طرف جا رہا ہے. دجالی نظام جو پہلے معرکے کے اندر شروع ہوا, کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت آدم کے سجدے کے انکار سے جو دوسرا نظام وجود میں آیا جس کو ہم شیطانی نظام کہتے ہیں, آج کے دوران غیبت کبریٰ کی اصطلاح کے مطابق وہ دجالی نظام. یہ دجالی نظام ہمیشہ الہی نظام کے مقابلے میں کھڑا رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوا اس شیطانی اور دجالی نظام کو وقتی کامیابیاں میسر آئی ہیں. سورہ مجادلہ کی آیات کو آپ کے سامنے تیزی سے رکھتا ہوا آگے بڑھوں, ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. سورہ مجادلہ آیت 20 اور اس کے بعد اگلی آیت 21 ہے, ان الذین یحادون اللہ, وہ لوگ, وہ گروہ کے جو اللہ سے مقابلہ کرتا ہے, اس کے رسول کے مقابلے میں آتا ہے, اولئک فی الاذلین, یہی رسوا ہونے والا گروہ ہے. جو اللہ کے مقابلے میں آئے گا, جو اللہ کے نظام کے مقابلے میں آئے گا, وہ رسوا ہونے والا ہے, ذلت اس کا مقدر ہے. اگلی آیت, کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. خدا نے لکھا ہے, طے کیا ہے, مقرر ہے خدا کی بارگاہ میں کہ جس کو قوت اور غلبہ حاصل ہوگا, کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, لکھا ہوا ہے, طے شدہ ہے, مقرر شدہ ہے کہ جو غلبہ حاصل ہوگا وہ مجھے اور میرے نظام کو حاصل ہوگا. ان اللہ قوی عزیز, خدا قدرت مند ہے, صاحب عزت ہے. بس توجہ کیجیے گا, شیطانی نظام, دجالی نظام وقتی طور پر بعض اوقات آپ کو کامیاب ہوتا ہوا نظر آیا, لیکن حقیقت میں جو کامیابی میسر آئی وہ الہی نظام کو آئی. شیطان اس بات کو جانتا ہے کہ وہ ظہور امام کو ہونے سے نہیں روک سکتا. آج آپ کے سامنے تیسری چوتھی مرتبہ یہ بات تکرار ہو رہی ہے, نہیں روک سکتا, چونکہ وہ نظام کو لے کر چل رہا ہے, دجالی نظام, شیطانی نظام چل رہا ہے. وہ حضرت موسیٰ کے مقابلے میں آیا, حضرت موسیٰ الہی نظام کے نمائندے, شیطان اپنا نمائند, اپنا نظام لے کر چل رہا تھا. فرعون اس وقت کے دجالی نظام کا حصہ تھا, اور فرعون نے ہزاروں کوششیں کر لی کہ موسیٰ اس دنیا میں نہ آئے. اس کے پیشگوئی کرنے والوں نے اس کو خبر دی کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کا خاتمہ کر دے گا. اس نے کیا کیا اس چیز سے بچنے کے لیے؟ ہزارہا بچوں کو مروا دیا, تحقیق کر دیا, حکم نامہ جاری کر دیا کہ جو لڑکا پیدا ہو اسے مار دو. اس کے سپاہی گماشتے معاشرے کے اندر پھیل گئے, جہاں جہاں خبر ملتی تھی کہ فلاں فلاں علاقے میں گھر میں کوئی حاملہ خاتون ہے, اس کی نگہداری شروع کر دی, اس کی جو ہے نگہبانی شروع کر دی. خبر ملتی تھی پیدا ہونے والا لڑکا پیدا ہوا ہے, مار دیا جاتا تھا. یہ اس کا نظام تھا نا, نظام. لیکن اس کے مقابلے میں خدائی نظام ہے, اور خدا نے کہا کہ میرا نظام ہی غالب آ کر رہے گا. اب جب خدائی نظام ہے تو پھر اس کی خوبصورتی دیکھیے کہ جس بچے سے بچنے کے لیے فرعون نے ہزاروں بچوں کو مروایا, خدا نے اپنی قدرت سے اسی بچوں کو پانی کی لہروں میں بہا کے اس کے محل میں پہنچا دیا, اسی کی آنکھوں کے سامنے پروان چڑھایا. وہ جس سے بچنا چاہ رہا تھا خدا نے وہی کروایا اس کی آنکھوں کے سامنے. وہ بچہ بہتا ہوا اسی کے پاس آیا, آسیہ نے بڑھ کر آگے اٹھا لیا, اس نے مارنے کا ارادہ کیا, جناب آسیہ نے کہا مت مارو, لا تقتلوا عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا, اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں, اس کو چھوڑ دو. اس کے دماغ سے یہ بات نکل گئی کہ میں نے تو ہزاروں بچوں کو مروایا. اسے خبر نہیں تھی کہ جس موسیٰ سے بچنے کے لیے ہزار بچوں کو مروا چکا ہوں, ہزاروں بچوں کو مروایا ہے, یہ وہی بچہ ہے جو خدا بند عالم نے میرے محل میں پہنچا. خدائی نظام کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. وقتی طور پر فتح مل سکتی ہے, وقتی طور پر کامیابی مل سکتی ہے, لیکن حقیقت میں فرعون کیا ہوا, خدا بند عالم نے حضرت موسیٰ کو بہتی ہوئی لہروں پر نجات دے کر فرعون کے محل تک پہنچایا, اور اسی الہی نظام کے ذریعے سے خدا نے بہتی ہوئی لہروں میں راستہ بنا کر فرعون کو غرق کر دیا. خدائی نظام ہے, خدا کے نظام کے آگے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا. امام نے آنا ہے, خدائی نظام کا حصہ ہے, لیکن ہاں اس میں تاخیر ہو سکتی ہے. اگلی طرف آ جائیے جناب, ابراہیم اور نمرود کا معرکہ دیکھ لیجئے. ابراہیم علیہ السلام خداوند عالم کے الہی نمائندے ہیں, نمرود اس وقت کا شیطان اور دجالی نمائندہ ہے نظام کا. ہم دجال کی بات کو اس لیے کر رہے ہیں کہ آج بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم اس وقت دجالی دنیا میں زندگی کر رہے ہیں. دجل دھوکے اور فریب سے نکلا جو ہمارا موضوع آئے تین دن تک, اور اسی سے متعلق یہ بات کر رہا ہوں. ابراہیم اور نمرود, جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالنے کے لیے آگ بھڑکوائی, لیکن اسے خبر نہیں تھی کہ یہ جو آگ ہے, یہ آگ خود ابراہیم کے اوپر ایمان لانے کا ایک ذریعہ بن جائے گی. کیا ہوا, جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا گیا. اب جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا, وہ ابراہیم اس آگ سے جب زندہ و سلامت نکلے, تو جو لوگ پہلے ابراہیم پر شک بھی کرتے تھے انہیں ابراہیم کی حقانیت اور نبوت پر ایمان آ گیا. یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اس آگ سے کوئی بچ کر آئے, یعنی اس آگ کو لگانے والے افراد خود وہیں کھڑے تھے, اس نے لکڑیاں جمع کروائی تھیں, ایندھن منگوایا تھا, لوگوں نے لا لا کر اس آگ کے اندر اپنا حصہ ڈالا تھا, انہیں یقین تھا کہ یہ آگ ختم کر دے گی. لیکن جب اسی آگ سے حضرت ابراہیم زندہ و سلامت باہر نکلے, جو لوگ شک کی حالت میں بھی تھے وہ ایمان لیا, یعنی خود اس آگ میں جانا اور اس سے سالم نکلنا الہی نظام کی کامیابی قرار پایا. یہ خدا ہے, چال دشمن چلتا ہے, خدا اس کی چال کو اس کی طرف پلٹ دیتا ہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جائیے, رسول اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کیا چالیں, کیا کیا سازشیں نہیں کی گئیں. ابو جہل, ابو سفیان, یہ تمام لوگ رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے, چاہتے تھے کہ رسول اللہ کا نام مٹ جائے, مگر آج ان کی قبور کا تو پتہ نہیں معلوم کسی کو. آج بھی اگر کسی کے مزار موجود ہیں جہاں لوگ جاتے ہیں, تو رسول اللہ کی آل کے مزار موجود ہیں. امام حسین یزید کا مقابلہ, ایک طرف فرعونی نمائندہ دجالی نظام کا نمائندہ, ایک طرف امام حسین الہی نمائندے ہیں. کہاں گیا وہ یزید؟ اس نے اپنے طور پر سوچا تھا کہ جو تاریخ میں کامیابی اس کے حصے میں آئی ہے, اس سے پہلے کسی کے حصے میں نہیں آئی تھی. کوئی اس طرح کی شاندار کامیابی اس کے مطابق حاصل نہیں کر سکا تھا, اسی لیے اس نے امام حسین کو شہید کرنے کے بعد اپنے بارے میں اشعار پڑھے تھے. کہا تھا کاش بدر و احد کے میرے اجداد زندہ ہوتے, تو ابھی جو میں نے حسین کے ساتھ کیا ہے اس پر وہ میری پیٹھ کو تھپ تھپاتے, مجھے تھپکی دیتے کہ شاباش یزید, تو نے بہترین کام کیا, یعنی بہترین انتقام لیا. اپنے طور پر وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا, اپنے طور پر سمجھ رہا تھا کہ یہ کامیابی وہ ہے کہ جو کسی کے نصیب میں نہیں آئی. میں نے دوش رسالت کے سوار کو اس کی سواری سے گرا کر گھوڑوں کی سموں تلے پامال کروا دیا. اس کے خیال میں معاملہ ختم ہو گیا تھا, اس کے لحاظ سے کامیابی اس کا مقدر بن چکی تھی, مٹ گیا تھا رسول اللہ کا دین اس کے اعتبار سے. لیکن اسی دربار یزید کے اندر ایک الہی نمائندہ جناب زینب کی صورت میں بھی موجود ہے, جس نے اس کے منہ پہ کھڑے ہو کے اس کی فتح کا مزہ کرکرا کر دیا تھا. جناب زینب نے بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کہا تھا جو کر سکتا ہے وہ کر لے, اس بات کو جان لے کہ تو ہمارے ذکر اور ہماری یاد کو نہیں مٹا سکے گا. یہ الہی نمائندہ. بس عزیزوں, تاریخ کے اندر الہی اور فرعونی سسٹم, شیطانی سسٹم, دجالی نظام ہمیشہ سے نبرد آزما رہا ہے. وقتی طور پر شیطانی دجالی نظام کو کامیابی ملی ہے, حقیقت میں کامیابی کس کی؟ الہی نظام کی. کتب اللہ, لکھا ہے خدا نے, مقرر کیا ہے, طے شدہ ہے, لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي, کہ غلبہ فقط مجھے اور میرے نظام کو ملے گا. ان اللہ قوی عزیز, خدا قدرت مند ہے, خدا عزت والا ہے. درود پڑھی محمد والے. امام زمانہ کے زمانے کے اندر, ظہور کے اندر یہ معرکہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. ہم اس اختتامی جنگ کے شاید نزدیک ہیں بظاہر جو علامات بتاتے ہیں, لیکن عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ دجالی نظام ایسی نہیں بیٹھے گا, فریب دے گا. اس کا سب سے بہتر جو حملہ ہے, جو چیز ہے, وہ فریب ہے, دھوکا ہے. آپ کے سامنے تین دن اسی موضوع میں بات کی, آج تھوڑا سا موضوع کو پلٹ رہا ہوں. اپنی ذمہ داریوں کی طرف بھی آنا چاہیے, اس کو محسوس کرنا چاہیے. اصل ایک امتحان, میں امتحان کے اوپر ہی, ہمارا موضوع زمانۂ غیبت کبریٰ کے امتحان اور آزمائشیں ہیں. اس کو مجھے یہ لگا کہ اس موضوع کو بیان کرنا چاہیے. ممکن آپ اتفاق کریں, ممکن آپ اتفاق نہ کریں, صاحبان عقل و فہم و شعور ہیں آپ لوگ, لیکن میری بات سنیں نہ سنیں اس کو سوچئے گا ضرور کہ جو دوران غیبت کبریٰ ہے اس میں بحیثیت مومن ہمیں کیا کرنا ہوگا. واقعی یہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے یا نہیں, سازش کا زمانہ ہے یا نہیں, وہ حدیث ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا جو میں نے آپ کے سامنے آٹھویں امام امام علی رضا سے نقل کی ہے. کہ جس میں امام ارشاد فرمایا کہ ہمارے ماننے والوں کے لیے ان لوگوں کی طرف سے کہ جو ہمارے ماننے والوں کی طرف سے ادعا کریں گے کہ ہمارے ماننے والوں کا لبادہ پہن کر آئیں گے, دجال سے زیادہ شدید فتنہ ان لوگوں کے لیے ہوگا. وہ فتنہ کس صورت میں تھا؟ کہ وہ اپنے کاموں سے ہمارے دشمنوں کے لیے راہ ہموار کریں گے, ہمارے دوستوں کے لیے راستوں کو بند کریں گے. یہ امام کی حدیث ہے, آپ کے ذہن میں ہو, وسائل الشیعہ کی حدیث. عزیزان محترم, اسی دوران غیبت کبریٰ کے امتحانوں میں اور آزمائشوں میں ایک آزمائش تشخیص ہے, درست چیز کی تشخیص دینا, حقیقت کو پہچاننا. تو اس کو خوب غور سے سنیے گا. میں نے آپ کے سامنے گزشتہ تین دنوں میں تاریخ کی بہت سی چیزوں کو بیان کیا ہے. آج میں اور آپ بہت آسانی کے ساتھ جو افراد امام علی کے مقابلے میں آئے ان کے بارے میں ایک نظریہ قائم کرتے ہیں, ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ لوگ صحیح نہیں تھے جنہوں نے امام علی کا مقابلہ کیا. حق بھی یہی ہے, لیکن تھوڑا سا جا کر اس تاریخ کے اندر اپنے آپ کو کھڑا کیجیے. انسان حقیقت میں اس وقت فیصلہ کرے گا جب خود اپنا موازنہ کرے گا. تاریخ اسی لیے بیان کی گئی ہے, قرآن میں خداوند عالم نے گزشتہ قوموں کے قصے بیان کیے. قرآن کریم آیا قصوں کی کتاب ہے. ہم میں اور آپ میں اگر کوئی ادیب ہو, لکھنے والا ہو, اچھا لکھاری ہو, تو ہم اور آپ کیا کریں گے؟ ہم معمولاً قصہ گوئی سے گریز کریں گے, ہم مطالب لکھیں گے, ہم متن لکھیں گے, کسی ایک موضوع کو لے کر اس کی تجزیہ و تحلیل کریں گے. قرآن میں خدا مند عالم نے قصے بیان کی اور کہا ہے کہ قصے, سورہ قصص موجود ہیں قرآن کریم, قصص الانبیاء قرآن کے اندر موجود ہیں, اس پہ کتابیں لکھی گئیں. حتیٰ خود حضرت یوسف کے قصے کو خدا کہہ رہا ہے کہ احسن القصص ہے, بہترین قصہ ہے, اور خدا مند عالم کہہ رہا ہے. کیوں خدا قصے سنا رہا ہے؟ ان قصوں کے اندر تھا کرنا کیا چاہ رہا ہے خدا مند عالم؟ ان قصوں کے اندر ہمارے لیے سیکھنے کو بہت کچھ ہے. خدا ہمیں یہ قصہ اور داستان سنا کر, میں ہمیشہ اس جملے کو ایسے کہتا ہوں کہ مائیں رات کو بچوں کو سلانے کے لیے قصے سنایا کرتی تھیں. میں تھی کے لفظ پہ زور دے کے بات کر رہا ہوں کہ یہ زمانہ گزشتہ کا فیل تھا, جب مائیں اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں سلاتی تھیں, تھپتھپاتی تھیں, قصے سناتی تھیں, کہانیاں سناتی تھیں. انہیں قصوں کہانیوں میں اہل بیت کی محبت اپنے بچوں میں منتقل کر دیا کرتی تھی. اب آج کل وہ ماؤں کا یہ کام کون کر رہا ہے؟ وہ ٹیبلٹ کر رہا ہے, وہ اینڈرائڈ فون کر رہا ہے. بچے کو فیڈر لگا دیا, اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیا, بچہ دیکھتے دیکھتے تھک جاتا ہے اور سو جاتا ہے. ایسے ہی پہلے زمانے میں ہوتا تھا, یہ ابھی بھی ہوں گی یقیناً. کچھ مائیں قابل قدر ہیں, وہ بہرحال جو اس چیز کو باقی رکھے ہیں. مائیں اپنے بچوں کو سنانے کے لیے کیا کرتی تھیں؟ قصے سناتی تھیں, کہانیاں سناتی تھیں. بچہ کہانی سنتے سنتے سو جاتا تھا. ماؤں کا قصہ ماؤں کی کہانی، ماؤں کی داستان بچے کو سلانے کے لیے ہے. قرآن میں خداوند عالم جو قصے سنائے ہیں وہ قوموں کو سوتی ہوئی نیند سے بیدار کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے خدا چاہتا ہے بیدار ہو کر اس قرآن کے قصے کو سنو. دیکھو اگر ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا، بظاہر دروازہ بند ہو چکا تھا، بظاہر موت یقینی تھی، بظاہر ابراہیم کا ختم ہو جانا طے شدہ تھا، لیکن ابراہیم کا توکل خدا پر تھا. اگر ابراہیم کی طرح توکل کرو گے تو پھر خدا بند عالم پر کام چھوڑو دو، خدا بند دروازوں کو تمہارے لیے کھول دے گا. یہ قصہ ہے، لیکن خدا اس قصے سے کیا سنانا چاہتا ہے؟ توکل. دیکھو موسیٰ کے قصے کو پڑھنے کے بعد تمہارا خدا پر یقین اور اعتماد بڑھنا چاہیے. پروردگار کیسے پڑھے گا؟ پڑھو قصے کو، اس قصے کے اندر دیکھو موسیٰ ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں، اس پر عمل کرنا. وہ کیا چیز ہے؟ پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریائے نیل، نہ پیچھے جاتے بند پڑ رہی ہے نہ آگے جاتے بند پڑ رہی ہے، نکل کر آ گئے موسیٰ کے ساتھ قوم بنی اسرائیل. آگے جائیں تو دریا، پیچھے جائیں تو فرعون، دونوں طرف ظاہری ہلاکت. حضرت موسیٰ سے لوگوں نے کہا موسیٰ اب تو مارے گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اب تو ہم پکڑے جائیں گے، ہمیں گرفت کر لیا جائے گا، اب ہمیں فرعون پکڑ لے گا اور شدید ترین شکنجوں میں ڈالے گا. حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ گھبراؤ نہیں، اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، ضرور کوئی راستہ دے گا. اِنَّا مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، ضرور راستہ دے گا، ان قریب ایک راستہ دے گا. اب اس قصے کو پڑھ کر کیا کرو؟ خدا پر بھروسہ پیدا کرو. اس قصے کو پڑھ کر کیا کرو؟ حضرت موسیٰ کی زبان سے اس نقطے کو سمجھو، اِنَّا مَعِيَ رَبِّي، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. تو اس قصے کو پڑھ کر ایک چیز سمجھ لینا کہ خدا کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ خدا اس کے ساتھ ہوتا ہے جو پہلے خدا کے ساتھ ہو. پہلے موسیٰ نے خدا کے ساتھ ہونے کا فاصلہ، خدا کے ساتھ ہونے کا راستہ طے کیا، پہلے موسیٰ نے خدا کے راستے پر قدم رکھا تو پھر خدا موسیٰ کے ساتھ آ گیا. یہ قرآن کی آیت ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم، قرآن کی آیات ہیں، ان تنصر اللہ شرط ہے، ان تنصر اللہ، اگر تم خدا کے مددگار بنو گے اگلا مرحلہ طے ہوگا، کیا ہوگا؟ ینصرکم، تو خدا تمہاری مدد کرے گا. کوئی پلٹ کر خدا سے کہے پروردگار تو پہلے مدد نہیں کر سکتا، خدا کہے گا نہیں میری سنت کے خلاف. پہلا قدم خود اٹھاؤ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت کو بدلنے کے لیے خود سے قدم نہ اٹھائے. پہلا قدم خود اٹھاؤ. اقتصادی طور پر شیعہ مستضعف ہیں پاکستان کے اندر، بارہ الہ تو نہیں تبدیل کر سکتا حالات، خدا کہے گا کر سکتا ہوں، کیا کرو؟ خدا کہے گا کہ پہلے اپنا قدم خود اٹھاؤ. تمہارے وہ لوگ کہ جنہوں نے بڑے بڑے بینکوں کو آباد کر دیا ہے، تمہارے وہ لوگ جو بڑے بڑے اقتصاد دان ہیں، جو بڑے بڑے نظام چلا رہے ہیں، انہیں کیوں نہیں اپنی قوم کا خیال آیا کہ ان کی قوم میں جو ہے کوئی فقیر اور مانگنے والا نہ ہو؟ کیوں نہیں آگے بڑھتے؟ پروردگار عزت کا راستہ، خدا کہے گا ہے، کیا ہے عزت کا راستہ؟ علم. پروردگار کی عزت بغیر علم کے دے دے، خدا کہے گا یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے نظام کے خلاف نہیں کرتا. توجہ کیجئے گا، خدا نظام کے خلاف نہیں کرتا، خدا علی کل شئ قدیر ہے یا نہیں ہے؟ ہے، لیکن کبھی نظام کے خلاف کرتا ہے؟ نہیں کرتا، خدا نظام کے خلاف نہیں کرے گا. عزت چاہیے، قوموں کے اندر ایک وقار چاہیے، قوموں کے اندر ایک اسٹینڈنگ چاہیے، کیا کرو؟ دوسرے لوگوں نے اپنے تعلیمی بورڈ بنا لیے ہیں، تم فقط انا مدینۃ العلم علی بابوہا کا جملہ سن کے نعرہ لگا کر رہ جاتے ہو، کبھی اپنے تعلیمی مراکز کو نہیں دیکھتے ہو. پروردگار نے یہ راستہ دیا عزیزان محترم، توجہ کیجئے گا، یہ حقیقت ہے. لہذا ان معی ربی سیہدین، میرا پروردگار میرے ساتھ ہے، ضرور ہدایت کرے گا. کیا ہدایت ہوئی؟ دریا کے اندر راستہ بنا، دریا کے اندر سے راستہ بنا حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے. لیکن یہ دریا میں راستہ کب بنا؟ جب موسیٰ کی قوم حضرت موسیٰ کا ساتھ دینے پر آمادہ ہوئی تو اس موجے تک پہنچی ہے. خدا کا راستہ یہی ہے، خدا نے یہ بیان کیا. درود پڑھیے محمد والے محمد. جتنی تعداد میں مومنین ہے اس سے بہتر انداز میں سلوات پڑھیے. بس اتنا. خدا وند عالم نے کہا کامیابی میری ہے, نظام ہے خدا وند عالم کی, زمین پر خدا کا نظام ہے. تشخیص دینا, میں عرض کر رہا تھا دوران غیبت کبرا, اپنے وظیفے کو سمجھنا, اس کی ادائیگی بہت ہے. جا کر میں مثال آپ کو دے رہا تھا, تاریخ میں جا کر دیکھیے, اپنے آپ کو کھڑا کیجیے اس زمانے کے اندر, اور پھر دیکھیے کہ جو لوگ امام علی کے مقابلے میں تھے ان لوگوں کے اندر ضعف تو تھا, لیکن حقیقت پسندی کا مظاہرہ کیجیے. میں فقط جنگ جمل کی مثال دیتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا, فقط ایک مثال دوں گا. ایک طرف زوجہ رسول ہیں, ایک طرف نفس رسول ہے. فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے, آسان نہیں ہے. تشخیص کی صلاحیت چاہیے, تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت چاہیے. اسی وجہ سے ایک شخص امام علی کے سامنے آیا, آنے کے بعد کہنے لگا اے امیر المومنین, اے علی بن ابی طالب, جنگ جبل میں میں عجیب تذبذب کا شکار ہوں. ایک طرف آپ ہیں, ایک طرف طلحہ و زبیر ہیں, زوجہ رسول ہیں. میں اگر آپ کو صحیح مانوں تو کیا وہ سب باطل پر ہیں؟ اس کا سوال ہے, تذبذب کا شکار ہے. میں اگر آپ کو صحیح مانوں تو وہ سب باطل پر ہیں کیا؟ امام علی نے جملہ کہا, امام نے کہا تو نے انتہائی سطحی نگاہ ڈالی ہے, تیرے دیکھنے کا انداز درست نہیں ہے, تو افراد کے ذریعے سے حق کو پہچاننا چاہ رہا ہے. قانون یاد کر لے, ہمیشہ حق کو پہچان کر افراد کی تشخیص حق کے ذریعے سے کی جاتی ہے. حق کو پہچان پھر دیکھ کے حق کا اہل کون ہے, باطل کو پہچان اور پھر تشخیص دے کے باطل کا طرفدار کون. امام نے کہا تو نے بڑی سطحی نگاہ ڈالی, تو نے یعنی اپنی گردن کو اونچا نہیں کیا. میں یہاں پہ مثال دیتا چلا ہوں تو نوجوانوں کے لیے, یعنی اگر تمہیں اور کسی چیز سے سمجھ نہیں بھی آ رہا تو کچھ معیارات ہیں, کچھ میزان ہیں, ان کو دیکھو. وہ معیار اور میزان کیا ہیں؟ اگر تم علی کے ذریعے سے نہیں پہچان پا رہے, کہ اگرچہ تمہیں پہچاننا چاہیے تھا اس لیے کہ رسول اللہ نے امام علی کے بارے میں کہا تھا علی و ما الحق والحق ما علی, جہاں حق ہے وہاں علی ہے, لیکن اگر پھر بھی تم تذبذب کا شکار ہو تو اسی دوران نگاہ ڈالو کہ علی علیہ السلام کے لشکر میں کون ہے اور ان کے لشکر میں کون. علی کے لشکر میں ان لوگوں کو تلاش کرو کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے کوئی نشانیاں بتائی ہوں. تو جن لوگوں کی نشانیاں رسول اللہ نے بتائی تھیں ان میں عمار ہیں. عمار کہاں ہیں؟ عمار علی کے ساتھ ہیں. امام علی نے کہا تو نے سچی نگاہ کی ہے, تو نے حق کو نہیں پہچانا, تو حق کو پہچاننے کی تشخیص کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے. توجہ کیجئے گا, دوران غیبت کبرا کے فتنے بھی اسی طرح سے وہاں پر, جیسے ہی آنے والے نے بیان کیا کہ اے علی متذبذب ہوں, ایک طرف آپ ایک طرف دوسرے افراد بھی, طلحہ زبیر بھی اسلام کے اندر ایک نام رکھتے ہیں, زوجہ رسول ہیں, فیصلہ مشکل ہے. دوران غیبت کبرا بھی یہ فیصلے مشکل ہیں عزیزان محترم. اس حدیث کے مطابق جو آپ کے سامنے چل رہی ہے ہماری, کہ جو آنے والا ہوگا وہ ردائے مودت پہنا ہوا ہوگا, ردائے ولایت اوڑا ہوا ہوگا, وہ دین سے ہٹ کر بات نہیں کرے گا, وہ دین ہی کی بات کرے گا, وہ محبت اہل بیت ہی کی بات کرے گا, وہ ولایت امام علی کی بات کرے گا, اسی بات کے ذریعے سے اس راستے سے ہٹائے گا. یہ تشخیص دینا آپ کا کام ہے, لیکن انتہائی دشوار تشخیص ہے. لیکن غیبت کبرا کے امتحانوں میں سے ایک امتحان ہے تشخیص کا. عمل عزیزان محترم, عمل سے پہلے, یعنی تشخیص پہلے دی جاتی ہے, عمل بعد میں کیا جاتا ہے, ایسا ہی ہے نہیں؟ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر پہلے علاج کرتا ہے یا تشخیص دیتا ہے؟ تشخیص دیتا ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں ڈائگنوز کرنا, ڈائگنوسس سے پہلے پہلے تشخیص ہے. تشخیص دی جائے گی کہ کیا مرض ہے, پھر دوا دی جائے گی, یعنی علاج بعد میں, پہلے تشخیص تو دو, پہلے سمجھو دو معاملہ کیا ہے, یہ اہم ہے. اگر انسان تشخیص نہ دے سکے تو پھر آئمہ کا ساتھ بھی چھوڑ دیتا. اس شخص کی سمجھ میں جب نہیں آیا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا, میں فلاں فلاں کی طرح سائٹ پر بیٹھ جاتا ہوں. دو لوگوں کا نام لیا, ان میں ایک عبداللہ ابن عمر کا نام بھی تھا, کہا اس نے بھی اس معاملے میں آپ کی نہ آپ کی طرف آیا نہ ان کی طرف گیا, لہٰذا میں بھی سائٹ پر بیٹھتا ہوں. امام نے کہا کہ ان لوگوں نے جو ہمارا ساتھ چھوڑا تو ایسا نہیں کہ بے طرف ہو گئے, جس نے ہمیں چھوڑا, ہمیں چھوڑ کر اس نے حق کو پامال کیا, باطل کی مدد کی ہے. بے اس کا مطلب کیا امام علی کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ امام علی یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے, نیوٹرل رہنے کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے. میں اس جملے کو چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے بھائی, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جو نیوٹرل کہہ رہا ہوں وہ اس تاریخ کے واقعے میں کہہ رہا ہوں, موجودہ دور میں سیاست کے عنوان سے نہیں کہہ رہا. درود پڑھیے محمد والا. معاملے میں نیوٹرل نہیں ہوتا ہے، یا آپ حق کے طرفدار ہیں یا آپ باطل کے مددگار ہیں۔ امام علی نے بیان کیا، اگر انہوں نے حق کو چھوڑا اور یہ کہیں کہ نہیں ہم تو نیوٹرل ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ حق کو چھوڑو گے تو باطل کے مددگار بنو، باطل کا جیبہ مضبوط ہوگا۔ بس تشخیص انتہائی اہم ہے، اپنے وظیفے کی تشخیص۔ دوران غیبت کبرا ہماری تشخیص کیا ہے، یہ کیسا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، آزمائش کا دور ہے، اس کے اندر ہماری تشخیص کیا ہے، ہم کیا سمجھتے ہیں، اپنا وظیفہ کیا سمجھتے ہیں۔ عزیزان محترم، تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں، آپ انشاءاللہ نکات کچھ اور آج آپ تک منتقل ہو جائیں۔ ہماری تشخیص کیا ہونی چاہیے، ہماری تشخیص کس طرح سے ہم پہچاننے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں، آج کے دور میں ہمیں اپنی تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت کو بڑھانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی اور آپشن ہمارے پاس نہیں ہے، ورنہ یہ میڈیا اتنا زیادہ شدت والا میڈیا ہے کہ حق کو باطل اور باطل کو حق کر کے دکھاتا ہے۔ کل میں نے پوری تفصیل آپ کے سامنے بیان کی تھی اس کی، حضرت آدم کے زمانے سے شروع کیا تھا میں نے، امام علی، امام حسن مصطفیٰ کے زمانے تک لایا تھا، کہ وہاں وہ امام علی علیہ السلام جو حق کی پہچان ہے، ان کی شہادت کے وقت، ان پر ضربت لگتے وقت جب خبر ضربت کی پہنچی شام میں، تو تعجب سے پوچھا کہ علی مسجد میں کیا کرنے آئے تھے جو ان کو مسجد میں تلوار لگ گئی۔ اس زمانے کا پروپیگنڈا تھا یہ، آج وہی پروپیگنڈا موجود ہے، جو حق کو باطل اور باطل کو حق کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر چھوٹی سی چیز جو آ جائے اس کو پہلے دیکھیں، غور کریں، فکر کریں، پھر اس کو آگے بڑھائیے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اس کے اندر جو ہماری ذمہ داری ہے، بس اس کو بیان کروں تیزی کے ساتھ، ہماری ذمہ داری عزیزان محترم ایک اجتماعی ماحول بنانا ہے۔ ہم جس امتحانات سے گزر رہے ہیں، تشخیص بھی دینا ہے، تشخیص کے ساتھ اپنی اجتماعی ذمہ داری کو مہدوی معاشرے کے سمت لے کر جانا ہے۔ ہمیں اور آپ کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، مہدوی معاشرے کی تشکیل، اب اس کی خصوصیات ہیں، اس کے اپنے خط و خال ہیں، اس کا اپنا پورا ایک میکینزم ہے جس میں اور آپ شامل ہیں۔ عرض کر رہا ہوں، شیطان ظہور امام کو نہیں روک پائے گا، بات وہاں پہ بیچ کی رہ گئی تھی میری، جو حضرت ابراہیم وہاں پہ پہنچ گیا تھا، کہ وہ روک نہیں پائے گا، روک نہیں پایا، تاخیر میں ضرور ڈالے گا چیزوں کو، ظہور امام کے حوالے سے چیزوں کو روک نہیں پائے گا، تاخیر میں ڈالے گا، مجھے اور آپ کو سست کرے گا۔ یہ باتیں آپ اپنے ممبر سے بھی سنیں گے، تھوڑا سا احساس بات کر رہا ہوں میں، آپ کو ممبر سے بھی باز پڑھنے والے کہیں گے کہ ہمارا دوران غیبت کبریٰ وظیفہ فقط انتظار ہے۔ انتظار کس معنی میں؟ کچھ مت کرو، ہمیں انتظار کا کہا گیا، کچھ مت کرو، کوئی کام نہ کرو، جب امام آئیں گے، بعض لوگ، حتیٰ میں آپ کے سامنے پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، صاحبان امام و افراد کی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں حتیٰ یہ جو آپ کہتے ہیں الہی اللہم عجل ولیک الفرج، اے خدا اپنے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، کہتے ہیں دعا مت کرو، صاحبان امام آئیں، کہتے ہیں کہ یہ دعا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم خدا بند عالم کی مصلحت کو اس سے زیادہ بہتر جانتے ہو، خدا جب کرنا چاہے گا ظہور کر دے گا۔ یہ فکر ہے عزیزان محترم، ایک فکر ہے، ایک فکر ہے۔ کہتے ہیں نہیں یہ بھی مت کرو، تم فقط انتظار کرو، جب امام نے آنا ہوگا آ جائیں گے۔ اب ہم کیا کریں ان دعاؤں کا پھر جو بیان کی گئی، جس میں کہا گیا واق سے تو آلتا جل الفرج، فرج کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرو، نہ ہوتی کوئی روایت تب بھی عقل کا تقاضا کیا ہے، کیا عقل کا تقاضا ہے؟ آیا ایک انسان جو اپنے کسی عزیز سے بچھڑا ہوا ہوتا ہے اس سے ملنے کی آرزو رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ انتظار کے لیے تحقق کی بات چھوڑ دو، یعنی اپنے عزیز سے ملاقات کا تصور چھوڑ دو، اپنے عزیز کو بھول جاؤ، نہیں عزیزان محترم، یہ صحیح نظریہ نہیں ہے۔ انتظار فرج ابھی بیان کیا، افضل اعمال امتی، میری امت کا بہترین عمل، فکر نہیں، نظریہ نہیں، ڈاکٹرائن نہیں، عمل، میری امت کا بہترین عمل انتظار فرج ہے، عمل ہے۔ اس تشخیص تک پہنچنا اہم ہے کہ دوران غیبت کبریٰ ہمارا وظیفہ کیا ہے۔ خدا اپنی ہزار رحمتیں نازل کرے امام خمینی کے اوپر، انہوں نے اس تشخیص کو دیا، انہوں نے اس تشخیص کو سمجھا، اس چیز کو سمجھا کہ دوران غیبت کبریٰ ہمارا کام زمانے کے امام کے لیے ظہور کا زمینہ فراہم کرنا ہے۔ ہزار رحمت خدا پہ نازل کرے کہ ان کا دین، ان کا فقہ، ان کا تفقہ وہاں تک لے کر گئے ہیں۔ انہوں نے اس چیز کی تشخیص دی کہ نہیں, ایک فقی کا کام فقط یہ نہیں ہے کہ بیٹھا رہے اور فقط نماز اور روزہ اور حلال و حرام کے مسائل کو لکھتا اور بیان کرتا رہے, ایک فقی کی ذمہ داری ہے کہ ان حالات کو مہیا کرے جس کے ذریعے سے زمانے کے امام کے آنے کا راستہ فراہم ہوگا, حجت تمام ہوگی. اور آج انصاف کی نگاہ سے دیکھیے گا, انصاف کی نگاہ سے, اس انصاف کی نگاہ سے دیکھیے گا کہ آج 40 سال بعد جو اس انقلاب کو ہو گئے, آج اسی انقلاب کا اثر زمانے کے امام کی طرف توجہ ہونے میں ہے یا نہیں, انصاف کی نگاہ سے بتائیے. اگر آپ انصاف کی نگاہ سے دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا ہے. آپ اس انقلاب سے پہلے, میں نے کل دوستوں سے گاڑی میں جاتے ہوئے بات کی تھی, اس انقلاب سے پہلے کے بزرگوں سے پوچھئے ذرا جو زمانے میں زندہ تھے, جنہوں نے 1960 55 60 کا زمانہ دیکھا, انقلاب سے پہلے کا زمانہ, ان سے جا کر پوچھئے کہ ہماری زندگیوں میں امام زمانہ کا حصہ کتنا تھا, ہماری زندگیوں میں امام زمانہ کا شیئر کتنا تھا. آپ کو جواب ملے گا 15 شعبان کی رات اس میں بننے والا حلوہ اور اریزہ, ہے نا, یہی ہے نا, اسی طرح تھا. بہت سے گھر ہوں گے یقیناً جو امام کے ماننے والے, وہ تھے ماننے والے, سبھی ہیں, انتظار کرتا رہے, اکثریت کا یہ حال تھا. امام کا کتنا حصہ ہے فقط 15 شعبان کی رات, اس میں بھی وہ تبرک حلوہ اور اریزہ, امام کو فقط اریزہ لکھنا, مولا یہ حاجت ہے. ایسے ہی اس انقلاب کے بعد کیا ہوا, اس انقلاب کے بعد زمانے کے امام کی طرف رخ بدلا کہ نہیں بدلا, نوجوانوں کا رخ پلٹا کہ نہیں پلٹا, یہ پوری کی پوری جو حکومت اسلامی قائم ہوئی بھی ہے کس بنیاد پر ہے. آج ہی سید حسن نصر اللہ کا خوبصورت بیان آیا ہے, اس بیان کو سن لیجیے, جو ایران میں حالات ہو رہے ہیں اور لوگ, باہر کے لوگ کچھ امید لگا کر بیٹھے ہیں کہ یہاں جو انقلاب کے بعد جو یہ حالات ہو رہے ہیں, جو روڈوں میں توڑ پھوڑ آگ جلاؤ گھیرا ہو رہا ہے, اس سے یہ انقلاب ختم ہو جائے گا, ان کی حسرت ان کے دل میں مر جائے گی, ایسا ہونے والا نہیں ہے. سید حسن نصر اللہ نے بیان دیا, کیا بیان دیا, انہوں نے کہا کہ جو ایران ہے اس کا جو لکھا ہوا آئین اور دستور ہے اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اس حکومت اور مملکت کے اصل حکمران امام مہدی, لکھا ہوا ہے ان کے دستور کا حصہ ہے کہ تو تبدیل نہیں ہو سکتا, اس دستور میں لکھا ہوا ہے. لہذا اس حکومت امام کے اندر یہ واقعات ہوتے رہے ہیں, ہوتے رہیں گے جب تک شیطان موجود ہے, دجال نظام موجود ہے. یہ نظام خون شہیدوں کے خون کی برکت سے محفوظ ہو چکا ہے, یہ کہیں جانے والا نہیں. تلاطم ہوتا ہے, اوپر نیچے ہوتی ہے چیزیں, بس تیزی کے ساتھ آگے بڑھو. تشخیص ہے وظیفے کی, تشخیص امام خمینی نے اس تشخیص کو دیا, عزیز ہوں, انقلاب برپا کیا, اس انقلاب کے ذریعے سے آج دنیا کے اندر ایک لہر پیدا ہوئی ہے. ابھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اتنا بڑا داعش کا ہیولا کھڑا کیا گیا تھا, اس داعش کے ہیولے کو کس نے گرایا, انہی نوجوانوں نے کہ جن کے دلوں میں اپنے زمانے کے امام کے لیے کچھ کرنے کی لگن موجود تھی, انہوں نے کام کیا. 3 سال کے عرصے کے اندر داعش کا جو ہے وہ انہوں نے لپیٹ دیا معاملہ, جس کو بنانے والوں نے بڑی محنت کی تھی. عزیزان کرام, تشخیص کی ضرورت ہے. دوران غیبت کبریٰ کی آزمائش اور امتحانوں میں سے ایک امتحان, آیا میں اور آپ اپنے وظیفے کی صحیح تشخیص دیتے ہیں کہ نہیں دیتے, سمجھیے گا اس بحث کو, میں اور آپ اپنے وظیفے کو صحیح پہچانتے کہ نہیں پہچانتے. کب ہوگا, جب ہم میں سے ہر شخص اپنے اندر تجزیہ اور تحلیل کی صلاحیت پیدا کرے گا, جب ہم میں سے ہر شخص کو اتنا سمجھ میں آنے لگے گا کہ سامنے بولنے والا, پڑھنے والا, کتاب لکھنے والا, مطلب نقل کرنے والا جو بات کر رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے, اسلام کے میزان کے مطابق ہے یا نہیں, اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے. بہت تکلف کے بغیر بات کروں عزیزوں, وہ دور ختم ہو گیا جس میں آپ یہ کہہ کے گزر جائیں کہ بھائی ہم کیا کریں, حالات ایسے ہیں, جب خدا چاہے گا تبدیلی آئے گی, ایسا نہیں ہے معاملہ. خدا ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھنے والا ہے, خدا ان تمام چیزوں کے بارے میں پوچھنے والا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے اب کہ ہم کیا کریں, نہیں, آپ نہیں کرنا ہے, آپ کے علاوہ اور کون ہے کرنے والا. اس فرش عزا پر آ کر آپ بیٹھتے ہیں, تو جب آپ یہاں بیٹھتے ہیں تو اس ممبر پہ بیٹھنے والا اگر صحیح نہیں آ رہا آپ کی موجودگی میں, تو سوال آپ سے بنے گا, آپ سے سوال بنے گا. اس ممبر پہ بیٹھنے والا صحیح آ رہا ہے تو اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا, توجہ کیجیے گا. دشمن کہاں سے آئے گا, میں نے عرض کیا آپ کے سامنے, ہم داخلی اس پہ بات کر رہے ہیں, جو خارجی چیزیں اپنی جگہ ہیں, حدیث لے کے چل رہا ہے امام رضا کی. اب تشخیص دیں گے, پہچان سکیں گے, سمجھ سکیں گے تو حق کا ساتھ دیں گے. اگر تشخیص کی صلاحیت نہیں آئے گی تو امام علی جیسا امام سامنے کھڑا ہوگا, آنے والا کہے گا مجھے سمجھ نہیں آ رہا حق کدھر ہے, یعنی امام علی جیسا امام خانہ کعبہ میں فقط ایک شخص پیدا ہوا، وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے. رسول اللہ نے اپنے کندھوں پر جس کو سوار کیا وہ علی بن ابی طالب کی ذات ہے. جس کے بارے میں میدان میں، محفل میں، ہر جگہ رسول اللہ نے بیان کیا وہ علی بن ابی طالب کی ذات. اس ذات کے سامنے ہوتے ہوئے شخص کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا حق کدھر ہے. تشخیص کی صلاحیت نہیں تھی. یہ فقط تاریخ نہیں ہے عزیزان محترم، سمجھے گا اس چیز کو، یہ ہم سب کے ساتھ ہے، ہم سب اس کے اندر مبتلا ہیں. تشخیص کیا دیں اس کو آپ دیکھیے گا، کیسے پہچانیں، حقیقت تک کیسے پہنچیں. اس کے لیے جو بنیادی چیز کرنی پڑے گی وہ کرنی پڑے گی کہ ہر طرح کے تعصب سے اپنے آپ کو باہر نکالنا پڑے گا. وہ تعصب آپ کی زبان کا بھی ہوگا، آپ کے علاقے کا بھی ہوگا، آپ کے خاندان کا بھی ہوگا، آپ کی دوستیوں کا بھی ہوگا. بھائی ہم فلاں صاحب کو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، سنتے رہیے، اب سنیے کہ ابھی کیا کر رہے ہیں. معیار یاد رکھیے گا، اسلام نے جو معیار دیا ہے وہ ہر انسان کا موجودہ زمانہ ہے. موجودہ زمانے میں کوئی کیا کر رہا ہے اس وقت، اس کا عمل کیسا ہے، پہلے تھا اب کیا ہے. اگر آپ پچھلے زمانے کو معیار بنا کر چلیں گے تو پھر عالم اسلام میں انہی لوگوں نے امام علی کا راستہ روکا جن کا پہلے کچھ معیار تھا، لوگ اسی معیار پر رہ گئے، بھائی پہلے بہت کچھ کیا ہوا انہوں نے، نہیں معیار کیا تھا، ابھی کیا کر رہے ہیں اس کو دیکھو. توجہ کیجئے گا، ظریف نکات ہیں تاریخ کے، بس تشخیص ضروری ہے. اور یہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، یہ اجتماعی نہیں ہے، انفرادی ہے. اس کے اندر ممکن ہے میرا اپنے گھر میں میرے بھائی کے ساتھ اختلاف نظر ہو، اس کی نگاہ الگ ہو میری الگ ہو، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے. میری درجہ تحلیلی صلاحیت اس کے لیے ظاہر ہے مجھے تاریخ کو جاننا ہوگا. یہ میں وہ بحث کر رہا ہوں جس میں ہم آپ چل رہے ہیں، گزر رہے ہیں. عزیز نے بتایا اگر ہماری تشخیص یہ کہ ہمیں ایک ماحول بنانا چاہیے، اجتماعی ماحول، اس ماحول کے ذریعے سے ہم مہدویت کے نزدیک ہو سکیں تو اس کو کیسے انجام دیں، مختلف راستے ہیں. میں فقط اس کی اہمیت کو بیان کروں کہ اجتماع کی فکر کتنی اہم ہے، اور آپ کی زحمت کو تمام کروں قرآن کریم سے ایک نقطہ لے کر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں انشاءاللہ، کہ خدا اجتماعی فکر رکھنے کو کتنی اہمیت دیتا ہے، اور پھر فیصلہ کیجئے گا کہ ہم زمانے کے امام کے لیے کتنی اجتماعی فکر رکھتے ہیں. ضرورت پڑے گا محمد علیہ وسلم. قرآن کریم میں سورہ ہے، سورہ نمل کے نام سے، سورہ نمل، نمل کا مطلب چونٹی. اس سورہ کے اندر 93 آیاتیں ہیں، 93 آیات. خوب غور کیجیے گا، مخصوصا جوانوں کی توجہ چاہوں گا. ہم اور آپ اجتماعی ماحول بنائیں کس کے لیے؟ مہدویت کے لیے. خدا اس چیز کو اس سورے میں بیان کر رہا ہے کہ اجتماع کی اہمیت، اجتماع کی فکر کی اہمیت کتنی. اس کو اس واقعے سے سمجھے گا اس قرآن کی بات کے ذریعے سے. سورہ نمل کے اندر 93 آیات ہیں، 93. ان میں اب نام اس کا کس پر ہے؟ چونڈی کے نام پہ. جیسے خدا نے بہت سے سورے بیان کی، سورہ فیل ہے، ہاتھی کے بارے میں بیان کیا گیا، سورہ نمل ہے، سورہ عنکبوت ہے، مکڑی کے بارے میں. یہاں پر سورہ نمل کے اندر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جب سورہ نمل ہے، چونٹی کے نام پر ہے، تو چونٹی کا بہت تذکرہ ہونا چاہیے سورہ کے اندر. فقط ایک آیت اس سورہ کے اندر چونٹی سے متعلق ہے، آیت نمبر 18. بس 93 آیات میں سے فقط ایک آیت، لیکن اس سورہ کا نام چونٹی کے نام پر ہے. غور کیجئے گا ان نکات کے جانے، خوبصورت نکات ہیں. عزیزوں، کیوں خدا بند عالم نے اس سورہ کے اندر چونٹی کا تذکرہ کیا؟ کیوں اس پورے سورہ کو ایک چونٹی کے نام پر، ایک حشرے کے نام پر رکھ دیا؟ قرآن کے کل کتنے سورے ہیں؟ 114. اب 114 سورے، خدا بہترین سے بہترین نام لا سکتا تھا. خدا کے پاس تو ذخیرۂ الفاظ کی کمی نہیں تھی کہ اس ذخیرۂ الفاظ کی کمی کے سبب خدا نے ایک کا نام فیل، ایک کا نام چونٹی دے دیا. نہیں، حکمتیں اس کے اندر، سیکھنے کی بات ہے. قرآن پورا کا پورا سیکھنے کے لیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. یہ وہ قرآن ہے جو ہدایت ہے متقیوں کے لیے، یعنی اس کے ایک ایک حرف کے اندر ہدایت ہے، ایک ایک لفظ کے اندر ہدایت ہے. جوانوں کو مخصوصا مخاطب کرنا چاہوں گا، اب آؤ دیکھو کہ سورہ نمل کے اندر کیا ہدایت ہے میرے لیے، اس سورہ نمل کے اندر خدا مجھے کیا سکھا رہا ہے. آیا کچھ سکھا رہا ہے خدا یا نہیں سکھا رہا؟ سکھا رہا ہے. ہدایت ہے، ہاں ہدایت ہے. کیا ہدایت ہے؟ 93 آیت میں سے ایک آیت سورہ نمل کے حوالے سے ہے، سورہ نمل کے اندر ایک آیت، 18 آیت. اس کے اندر کیا بیان ہوا؟ قصے کو تیزی سے بیان کروں. حضرت سلیمان ایک وادی سے گزر رہے ہیں, اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں, لاؤ لشکر ہے حضرت سلیمان کا. جب اس وادی میں پہنچے, گزرتے ہوئے ایک جگہ پہنچے تو اس کو چونٹیوں کی وادی کہا جاتا ہے. چونٹیاں تھیں بہت زیادہ تعداد کے اندر, چھوٹی چھوٹی چونٹیاں جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دے رہی. سلیمان ان کا لشکر جا رہا ہے. اب جب سلیمان کے لشکر کو آتا ہوا اس چیونٹی نے دیکھا, ایک چیونٹی نے دیکھا, سورہ نمل اس کے نام پر ہے, اور اس کی آیت کو خدا نے بیان کیا, یعنی اس کا کام سوچئے گا کتنا قیمتی کام ہے کہ خدا اس کے نام پر سورہ کو نازل کر رہا ہے. میں اجتماعی کام کی اہمیت کو بتا رہا ہوں آپ کے سامنے ایک چیونٹی کے واقعے کے ذریعے سے. حضرت سلیمان کے لشکر کو آتا ہوا اس چیونٹی نے دیکھا تو کیا کیا, دوڑ کر اپنے بل میں گھس گئی؟ نہیں, اس چیونٹی نے کام نہیں کیا. اپنے آپ کو محفوظ کیا؟ نہیں. کیا کیا؟ اس چیونٹی نے اپنے سر کو اٹھایا, اور جب دیکھا جب اس نے دیکھا کہ جب سلیمان اور ان کا لشکر اس کی وادی میں آ رہے ہیں, حتی اذا اتوا علی وادی النمل, جب سلیمان اور ان کا لشکر وادی نمل میں پہنچا تو کیا ہوا, ایک چونٹی نے اپنے سر کو اٹھایا. قالت نملتن, نملتن ایک کے لیے استعمال ہو, ایک چونٹی نے اپنے سر کو اٹھایا, آواز دی, کیا کہا, ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے آپ کو محفوظ کر لو, اپنے اپنے پناہ گاہوں میں چھپ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں رونتا ہوا نکل جائے, انہیں خبر بھی نہ ہو. توجہ کیجیے گا کیا پیغام ہے اس کے اندر. اس چونٹی کے پاس یہ موقع تھا کہ سلیمان کو آتا ہوا دیکھ لیا تھا, اپنے آپ کو بچاتی نکل جاتی. اس چونٹی نے خود خواہی پر عمل نہیں کیا, یہ اپنے سیلفشنیس سے باہر نکلی. اس نے فقط اپنے آپ کو محفوظ نہیں کیا, اس نے اپنے پیغام سے بتایا کہ میرے لیے میری ہم نو بہت اہمیت رکھتے ہیں, اگر میں خطرے سے آگاہ نہیں کروں گی تو نتیجے میں میری ہم نو کے اوپر سلیمان کی لشکر کے قدم پڑیں گے, وہ مارے جائیں گے. خود خواہی سے باہر نکل کر اس نے پورے معاشرے میں آواز دی, لوگوں خطرہ آ رہا ہے, اپنے آپ کو محفوظ کر. یہ اجتماعی اثر ہے, یہ اجتماعی اثر ہے. وہ اکیلے کر سکتی تھی یا نہیں کر سکتی تھی؟ اپنے بل پہ گھس جاتی, میں بچوں کے لیے بہن دوں, اپنی فیملی کو لے جاتی, نہیں, اس کو سب کی پرواہ ہے, اس کو سب کی خیر خواہی ہے, اس نے آواز دی. یہ عمل آپ کے لحاظ سے اگر معمولی ہے تو آپ سمجھیے اس کو معمولی, خدا کی نگاہ میں معمولی نہیں تھا. اسی لیے اس نے قرآن کے 114 سوروں میں ایک سورہ چونٹی کے نام پر رکھ دیا, 114 سوروں میں سے ایک سورہ پورا کا پورا اس کے نام پہ کر دیا. اس کا عمل اتنا قیمتی ہے کہ خدا نے اس کو قیامت تک رہنے والی کتاب جاویدان میں بطور معجزہ شامل کر دیا. یہ آیات بطور معجزات ہیں یا نہیں ہیں؟ اس چونٹی کا تذکرہ بطور معجزہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ واقعہ رسول اللہ کی, چونکہ قرآن کی آیت ہے تو رسول اللہ کی حقانیت کا آج بھی ثبوت ہے یا نہیں ہے؟ ثبوت ہے. میں اس کی بہت ساری تفصیلات بیان کر سکتا ہوں آپ کے سامنے عزیز, لیکن اتنی کافی ہے. ایک چھوٹا سا عمل, جس وقت چونٹی یہ کام کر رہی تھی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کا یہ بظاہر ایک چھوٹا سا کام پروردگار کی نگاہ میں کتنا عظیم کام قرار پائے گا, اس کو خبر بھی نہیں تھی, اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا, وہ اپنے حصے کا کام کر رہی تھی. اسی لیے کہا جاتا ہے جب کام کرو تو للہ کرو. اگر اس کام سے خدا تمہیں مشہور کرنا چاہے گا تو تمہاری شہرت وہاں وہاں جائے گی جہاں جہاں خدا کی خدائی موجود ہے. تم اپنے کاموں کو مشہور ہونے کے لیے مت کرو, تم اپنے کاموں کو للہ کرو, خدا کی خاطر کرو, پھر خدا پر چھوڑ دو. توجہ کیجیے گا, اس چونٹی کا چھوٹا سا عمل ایک آیت کے اندر فقط یہ بیان ہوا, حتی اذا اتوا علی وادی النمل قال النمل یا ایھا النمل ادخلوا علی مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. یہ نقطہ سمجھ لیا, اگلا جملہ میرا آخری جملہ انشاءاللہ اس کی تھوڑی وضاحت ہو جائے گی. اس جملے کو خدا نے تو سنا اور قرآن کا حصہ بنا دیا, اس جملے کو حضرت سلیمان نے بھی سنا. حضرت سلیمان کو خداوند عالم نے اختیار دیا تھا. حضرت سلیمان حشرات حیوانات کی زبان کو سمجھتے تھے, وعلمناہ منطق الطیر, ہم نے ان کو زبان عطا کی تھی, ہم پرندوں کی زبان انہیں سکھائی تھی. میرا اب دقت کے ساتھ چاہوں گا مخصوصاً نوجوانوں سے اگلا جملہ بیان کرو. اگلی آیت کیا ہے؟ اگلی آیت ہے کہ سلیمان نے اس چیز کو سنا, فتبسم ضاحکا من قولہا. جیسے ہی سلیمان نے یہ بات سنی, سلیمان کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی. سلیمان مسکرائے اس چوٹی کی بات سن کر, اس بات کو سن کر. خوب, اس جملے سے نوجوانوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں ایک چیز کی طرف. وہ کیا ہے؟ سلیمان اپنے زمانے کی خداوند عالم کی زمین پر نمائندہ ہے. یعنی سلیمان خدا کی زمین پر خدا کی حجت ہیں. اس زمانے میں حضرت سلیمان اپنے زمانے کی حجت ہیں. خوب غور سے کی سنیے گا اس جملے کو جو اگلا نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. وہ نتیجہ دے دیا کہ خدا نے نمل کے نام سے چوٹی کا نام لے کر واقعہ بیان کر دیا کہ اس نے اجتماع کی فکر کی. اپنی فکر میں نہ رہو بغت, اجتماع کی فکر کرو. اس چوٹی کے برابر تو کم سے کم احساس رکھو, کم سے کم اس کی طرح تو اپنے معاشرے کو بچانے کا خیال کرو. اپنی معاشرے کی طرف, اولاد کی طرف, نسلوں کی طرف آتے ہوئے خطرات کو محسوس کرو اور بچانے کا اہتمام کرو. اس کے اندر تمام چیزیں آ گئیں. اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا تعلیمی نظام اس وقت آپ کے بچوں کے اوپر حملہ آور ہے, اس چونٹی کے واقعے میں پیغام ہے. ایسا تعلیمی نظام بناؤ کہ اپنے بچوں کو اس حملے سے محفوظ کر سکو. اگر تمہارا اقتصادی نظام تباہی کا شکار ہے, اس کے لیے صبر بنو, دفاعی نظام صبر بنو. ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی. اگلا جملہ پیغام دے دیا. اگلے جملے کا پیغام اور مسائل کی طرف آؤں. فتبسم ضاحکا من قولہا, یعنی اس رب کی جو حجت خدا ہے وہ اس چونٹی کی اس بات پر مسکرا گئی, مسکرا پڑی کہ اس نے دیکھا کہ یہ چونٹی کتنی قیمتی ہے جس کو معاشرے کا اجتماع کا خیال ہے. عزیز جوان, ایک چونٹی کے برابر تو کم سے کم مجھے بھی ہونا چاہیے. وہ چونٹی اپنے زمانے کی حجت کے لبوں پہ مسکراہٹ لانے کا سبب بن گئی. میرے وجود میں بھی تو کوئی ایسی خاصیت ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے میرے زمانے کی حجت کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ تو آ سکے. کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے. اس چونٹی نے ایسا کام کیا کہ فتبسم ضاحکا من قولہا, حجت خدا مسکرا پڑی. حجت خدا کے لبوں پہ مسکراہٹ سجانا کم کام ہے. خدا کی حجت کو ایسا کام کرنا جس سے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے, کوئی معمولی کام ہے؟ جوانوں سے کہہ رہا ہوں, نہیں, ایسا کام کرو جس سے زمانے کا امام مسکرائے. ایسا نہ ہو کہ آج بھی زمانے کا امام اور جو حجت خدا ہے وہ انہیں حشرات اور انہیں حیوانوں کی باتوں کو سن کر بہت خوش ہوتا ہو, ان کی تسبیح, ان کی تعریف سن کے خوش ہوتا. یہ پیغام تھا. فتبسم ضاحکا من قولہا, مسکرا دی اس وقت کی حجت اس کے قول سے. میرے اور آپ کے وجود میں بھی کوئی ایسا قول ہو جس کو سن کر زمانے کا امام مسکرائے. امام زمانے کا مسکرانا بڑا قیمتی ہے, بڑا قیمتی ہے. حضرت سلیمان کا مسکرانا اپنی جگہ, زمانے کے امام کا مسکرانا اپنی جگہ ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت سلیمان 1200 سال کی مظلومیتوں کو لے کر نہیں چلے. زمانے کا امام وہ ہے جو 1200 سال کی مظلومیتوں کا وارث ہے. لہذا اس کے لبوں پہ اگر میری اور آپ کی وجہ سے مسکراہٹ آ جائے چند لمحوں کے لیے, ہو تو کتنی سعادت کی بات ہے. کتنا کروں, کتنا کروں؟ کم سے کم اتنا کروں کہ جو ہفتے کے 2 دن میرا نام عمل امام کے سامنے جاتا ہے اس میں ایسا کچھ نظر نہ آئے کہ جس کو دیکھ کر امام افسردہ ہو جائے. کم سے کم اتنا تو کرو. مسکراہٹ نہیں بکھیر سکتا امام کے لبوں پر, تو کم سے کم امام کی آنکھوں میں آنسو لانے کا سبب بھی نہ ہو. نہ کرو وہ کام جسے زمانے کے امام کا دل دکھتا ہے. پہچانو اپنے آپ کو, عام نوجوان نہیں ہو. تمہارا تعلق جوان حسین علی اکبر کے ساتھ ہے. اپنے شرف کو سمجھو, اپنے وقار کو سمجھو, اپنی عزت کو سمجھو. معاشرے کا عام نوجوان اگر معاشرے کے اندر برائیوں میں مبتلا ہے, اس کی زبان پر گالیاں آتی ہیں, اس کی زبان پر نعرہ الفاظ آتے ہیں, تو تم یاد رکھو تمہیں علی اکبر سے جوڑا گیا ہے. معاشرے کا عام نوجوان اگر انٹرنیٹ کی ہزاروں برائیوں میں پڑا ہوا ہے, تو تمہاری آنکھیں برائیوں کو کیسے دیکھتی ہیں جبکہ تم روزانہ علم عباس کی زیارت کر کے گھر جاتے ہو. پہچانو اپنے آپ. کم سے کم اتنا کرو کہ جو دو دن کا نامہ عمل, اب اگرچہ ہر وقت امام دیکھ رہا ہے, اس کو ذہن سے نکال دو فقط دو دن, ہر وقت امام دیکھ رہا ہے. امام کون ہے؟ عین اللہ ناظرا, خدا کی زمین پر دیکھتی ہوئی آنکھ, اللہ کی جانب سے امام کی آنکھ ہے. میں اس وقت جو بول رہا ہوں آقا بحضرت فاروق کے مطابق, یہ میرے اپنے الفاظ میرے کان میں بعد میں آ رہے ہیں, امام زمانہ کے کان میں پہلے جا رہے ہیں. میرا عمل میرے سامنے بعد میں آ رہا ہے, امام کے سامنے پہلے جا رہا ہے. فقط دو دن کی بات نہیں, لیکن روایت نے بیان کیا, اس لیے اس کو بیان کر رہا ہوں. ہفتے کے دو دن نام ہے عمل ہر مومن کا امام کی بارگاہ میں جاتا ہے. یہاں بیٹھے مومنوں کے اشارہ کر کے کہوں گا, جب آپ کا نام ہے عمل جاتا ہے امام مسکراتے ہی ہوں گے, مجھ جیسے کا جب نام ہے عمل جاتا ہوگا امام کا دل شاید ٹوٹتا ہو. کم سے کم اس چوٹی سے سیکھ لیں کہ اتنا تو کرو کہ زمانے کی اوجر کے لوگوں میں مسکراہٹ آئے. مسکراہٹ کب آئے گی؟ کہ جب آپ اس حجت خدا کی یاد میں آگے بڑھیں گے, جب آپ اس حجت خدا کو دل سے یاد کر کے کہیں گے مولا سب کچھ ہے مگر آپ نہیں ہیں. کب یہ مسکراہٹ آئے گی؟ جب آپ اس دعائے ندبہ کے جملے کو حقیقت میں دل سے ادا کریں گے. کون سا جملہ جس کو پڑھتے ہیں؟ عزیز علی ان ارى الخلق ولا ترى, میرے لیے بڑا ناگوار ہے اے میرے مولا, میں ہر چیز کو دیکھ سکتا ہوں مگر آپ کو نہیں دیکھ پاتا. یہ عزیز علیہ ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ناگوار ہے یا نہیں ہے؟ میں اس ناگواری کو محسوس کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ خدا کرے میں اس جگہ تک پہنچ رہا ہوں کہ میں اس ناگواری کو محسوس کروں. عزیز علیہ میرے لیے ناگوار ہے, اچھا نہیں لگ رہا مجھے, میری آنکھیں سب دیکھ رہی ہیں آپ کو نہیں دیکھ پا رہے. عزیز علیہ میرے لیے ناگوار ہے, میں ہر آواز سن رہا ہوں, جو آواز نہیں آ رہی وہ آپ کی نہیں آ رہی. پھر اس کے بعد ایک عاشق جو اس دعائے ندبہ کو پڑھتا ہے وہ وہاں تک پہنچتا ہے, وہ کہتا ہے کوئی مددگار آنکھ ہے جو اس طویل رونے میں میرا ساتھ دے سکے. میں رونا چاہ رہا ہوں, کیوں؟ کیونکہ میرے زمانے کے امام مجھ سے دور بیٹھے ہوئے. بس عزیز علیہ محترم, ان واقعات کے اندر پیغام ہے ہمارے لیے, اجتماعی سوچ, اجتماع کی فکر, اجتماع کے لیے کام کرنا اس سورے کے اندر بیان کیا, اور ہمارا مسکراہٹ امام کا سبب بنے. ایک جگہ مجھے یقین ہے کہ جہاں زمانے کا امام ہمارے عمل سے خوش ہوتا ہے, پورے یقین سے بیان کر رہا ہوں اور روایات کے سائے میں بیان کر رہا ہوں, مبالغہ نہیں کر رہا ہوں. جن کو جو مجھے سنتے رہتے ہیں انہیں پتہ ہے میں کبھی مبالغے نہیں کرتا ہوں, بلا وجہ کی بات نہیں کی. ایک ایسا کام ہے کہ جس سے یقیناً زمانے کے امام کا دل خوش ہوتا ہے, وہ کون سا کام ہے؟ جب آپ فرش عزا پر آ کر اخلاص کے ساتھ امام حسین پر آنسو بہاتے ہیں, جب آپ امام حسین کو سچے دل سے یاد کرتے ہیں, یہ زمانے کے امام کی دل کی خوشی ہے. معمولی مت سمجھے گا امام حسین پر آنے والے آنسوؤں کو. امام حضرت تشریف لے کر آئیں گے آقا بہجت کے مطابق, ان کی ابتدائی کلامات میں جو جملہ ہوگا وہ یہی ہوگا, الا یا اہل العالم, اے دنیا والو, ان جدی الحسین مطلو عطشانہ, میرے جد حسین کو پیاسا ذبح کیا گیا تھا. خود امام کے الفاظ یہ ہوں گے, جیسا فرش ادا پر جب اخلاص کے ساتھ آنسو آئیں گے, نیت کے ساتھ آنسو آئیں گے, کاش کربلا میں ہوتا میرے مولا, نہیں تھا, آپ کے علی اکبر پہ رو کر یاد کر رہا ہوں کہ علی اکبر نے زمانے کے امام سے وفا کیسے کی, آپ کے قاسم کو رو کر یاد کر رہا ہوں کہ قاسم نے 13,000 کے سن میں زمانے کے امام کا دفاع کیسے کیا تھا. اخلاص کے ساتھ آنسو آنے بیٹھا ہوں, علمدار کربلا کو یاد کر رہا ہوں, ان کی وفا سے پیغام دے رہا ہوں, بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ کہ پانی تک پہنچ کے پیاسے تھے, دنیا کی کوئی عقل منع نہیں کر رہی کہ علمدار کربلا پانی نہ پیئے, لیکن یہ عقل کی نہیں, یہ وادی کسی اور چیز کی وادی ہے, یہ وفا کی وادی ہے, یہ عشق کی وادی ہے, یہ امتحان ہے. علمدار کربلا نے برداشت نہ کیا کہ پانی ان کے لبوں پر تر کر جائے, ان کے مولا کے ہونٹ پیاسے رہ جائے. بس یہاں سو فرش ادا پر بیٹھنا, امام حسین کے سچے دل سے یاد کرنا, امام حسین کے مسائل پر یاد کرتے ہوئے اپنے لیے پیغام لینا, زمانے کے امام کی دل کی خوشی ہے. بس عزیز اللہ کی رحمت تمام کی, یہ ایام آہستہ آہستہ آج ہم 5 ربیع الاول تک پہنچ گئے, 2-3 دن کی اور یہ عزاداری ہے. اگرچہ فرش ازا ایام ازا ختم ہوں گے, لیکن غم حسین کا بھی ختم نہیں ہوتا. ہمارے دلوں میں خدا نے غم حسین دیا ہے, ہم ہمیشہ عزادار حسین رہتے ہیں, ہمیشہ امام حسین کی یاد میں رہتے ہیں. بس عزیزوں یہ قافلہ جو نکلا تھا مدینے سے, آج اس کی واپسی کا تذکرہ تھوڑا سا کر دوں. کل کے دن اگر قید حیات میں رہیں انشاءاللہ امام حسن عسکری کے حوالے سے گفتگو اور مسائل. یہ قافلہ جب نکلا کربلا سے واپس, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام, اور شام سے پھر کربلا آ کر اب مدینہ کے سمت آ رہا ہے. عزیز و مختصر ذرا میں مختصر الفاظ میں مسائل کو بیان کروں کہ جب یہ قافلہ مدینہ سے نکلا تھا اور جو مدینہ میں واپس آ رہا ہے, دونوں قافلوں کی کیفیت بڑی مختلف ہے, تعداد بہت مختلف ہے. جب مدینے سے یہ قافلہ نکلا تھا, اس قافلے میں حسین خود موجود تھے, علمدار کربلا موجود تھے, اکبر موجود تھے, قاسم موجود تھے, اولو محمد موجود تھے. مگر اب جب یہ قافلہ واپس آیا ہے تو نہ حسین ہے, نہ عباس ہے, نہ اکبر ہے, نہ قاسم ہے. اسی لیے جب قافلہ مدینے سے نزدیک ہوا, امام سجاد نے بشیر ابن حزم کو بلایا, بشیر تو مدینے جا کر خبر دے, جا کر لوگوں کو بتا کہ حسین کا لوٹا ہوا قافلہ واپس آیا. بشیر کہتے ہیں میں مدینے میں گیا, میں نے مدینے میں جا کے منادی دینا شروع کی, اے لوگوں, اے مدینے کے رہنے والوں, مدینہ رہنے کے قابل نہیں بچا, مدینے کے رہنے کے قابل نہ بچا, مدینے کا حسین اس کا کاروان لٹ چکا, حسین شہید ہو گئے. بشیر کہتا ہے میں مدینے کی گلیوں میں آوازیں لگا رہا تھا, گلیوں میں میں نے دیکھا کہ دروازے کھلنا شروع ہوئے, لوگ سر و سینہ کو پیٹتے ہوئے باہر آئے, واہ حسین, واہ غربتا, واہ محمد, کے نعرے بلند ہونے لگے ہر طرف, آہ فغاں تھی. بشیر کہتے ہیں کوئی بچہ آ کر میرا دامن پکڑ کے پوچھتا تھا, بشیر میرا بابا حسین کے ساتھ گیا تھا, وہ واپس آیا ہے. کوئی آ کر بہن پوچھتی تھی, بشیر میرا بھائی گیا تھا, وہ واپس آیا ہے. بشیر کہتا ہے میں سب سے ملتا ہوا, باتیں کرتا ہوا, اعلان کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا, مگر میری خواہش تھی کہ میرا سامنا اس مدینے میں رہنے والی ایک معظمہ سے نہ ہو جائے. اگر انہوں نے مجھ سے پوچھ لیا اپنے بچوں کے بارے میں تو میں کیا بتاؤں گا, وہ معظمہ کون ہے؟ بشیر کہتا ہے وہ ام البنین تھی, میں چاہتا تھا ام البنین سے میرا سامنا نہ ہو. ارے چار بچوں کی ماں تھی جس نے چاروں بچوں کو کربلا بھیجا تھا, اور ان بچوں میں عباس علمدار جیسی شخصیت موجود تھی. اگر ام البنین نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ بشیر کہتا ہے میرے دل کی خواہش تو یہ تھی مگر ایسا ہو نہ سکا. اس قضائے روزگار میں نے دیکھا بی بی ام البنین اسا کا سہارا لیے آگے بڑھ رہی ہیں, میرا سامنا ہوا, مجھ سے کہتی ہے بشیر تو کربلا کی خبر نہ آیا ہے, مجھے کربلا کے بارے میں بتا. بشیر کہتا ہے میں سمجھا شاید اپنے بچوں کا تذکرہ کر رہی ہے, مگر جانتا ہوں کہ عباس سے کتنی محبت ہے, اس لیے میں نے پہلے ہی حضرت عباس کی خبر نہیں دی, میں نے دوسرے بچوں کے نام سے شروع کیا. میں نے کہا بی بی آپ کے بیٹے جعفر نے بھی حق وفا ادا کیا, اپنے مولا پہ اپنی جان کو قربان کر دیا. بشیر کہتا ہے میں نے دیکھا بی بی کے تیور بدلنا شروع ہوئے, بشیر مجھے کربلا کی خبر دے. کہنے لگا میں سمجھا وہ اور بچوں کے بارے میں پوچھ رہی ہے. کرتے کرتے میں نے تین بچوں کا نام لیا, اب بچے بی بی کے جو ہے وہ تیور تھوڑا سا اور بدلے. بی بی نے مجھ سے کہا بشیر تو مجھے کربلا کی خبر دے. بشیر کہتا ہے اب عباس کا نام بچا تھا, میں نے سوچا عباس کے بارے میں ہی پوچھ رہی ہوں گی, میں نے علمدار کربلا کے بارے میں بیان کیا, بی بی آپ کے بیٹے علمدار کربلا نے حق وفا ادا کر دیا. بی بی ان کے بازو قلم ہو گئے, وہ نہر تک پہنچے تھے مگر پانی نہیں پیا تھا. میں نے اتنا بیان کیا, ام البنین نے غضبناک ہو کر کہا اخبرنی عن الحسین, ارے میں تم سے حسین کے بارے میں پوچھ رہی ہوں, عباس اور اس کے بھائی سب حسین کے فدائی تھے, تو مجھے میرے مولا کی خبر کیوں نہیں دیتا؟ ارے میرے مولا حسین کی خبر کیوں نہیں دیتا؟ بشیر کہتا ہے میں نے خبر دی بی بی آپ کا حسین کربلا میں پیاسا سوا ہو گیا, بی بی آپ کا حسین کربلا میں مارا گیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. بس عزیز و مدینے کے لوگ چلتے چلتے پہنچے جہاں امام سجاد کا خیمہ موجود تھا. امام سجاد کے خیمے کے پاس لوگ آئے, امام سجاد کو پرسہ دینا شروع کر دیا. امام سجاد نے مدینے کے لوگوں سے خطاب کیا, ایک ایک منظر کو بیان کیا. بس وہاں سے چلتے ہوئے جب سارے لوگ آئے ہیں مسجد النبی کی طرف, عزیز ہو, بس یہاں پر میں فقط آخری چند لمحے آپ کے لینا چاہوں گا. اس
ماں کا تذکرہ کروں گا جس نے پورے راستے اپنے بچوں کا باطل نہیں کیا تھا, لیکن میں یہاں خصوصیت سے تذکرہ کروں گا کیونکہ ایک موقع پر وہ ماں اپنے بچوں پہ روئی ہے, بس وہ موقع دکھاؤں گا آپ کو. اور زحمت تمام عزیز و جناب زینب حرم رسول میں آ گئی, نانا کے حرم کو خالی کروایا گیا, امام حسین کا خون آلود کرتا قبر رسول میں رکھ دیا گیا, نانا آپ کا حسین کربلا میں مارا گیا, نانا آپ کا حسین کربلا میں پیاسا ذبح ہو گیا, نانا ہم اسیر بنائے گئے, نانا ہمیں تازیانے مارے گئے. ارے نانا بھرا ہوا دربار تھا, نشے میں مست بیٹھنے والے تھے, آپ کی آل تھی. جناب زینب نے مسائل کو پڑھا, عزیز وقت آیا عبداللہ آئے, جناب زینب کو چند دنوں بعد اپنے گھر میں لے گئے. اب جو جناب زینب گھر کی دہلیز پر پہنچی ہے, وہاں تھوڑی دیر کے لیے کھڑی ہو گئی, یہ وہی زینب ہے نا کہ جب کسی جوان بنی ہاشم کا تاشا آتا تھا زینب آگے بڑھ کر اسے دیا کرتی تھی, مگر جب اور محمد کا لاشا آیا تو زینب نے آگے بڑھنا گوارا نہ کیا. دیکھنے والوں نے دیکھا جناب زینب سجدے میں پڑی ہوئی تھی, پروردگار تیرا شکریہ تو نے مجھے سرخرو کیا. ارے وہی زینب تو ہے, جب شام میں مجلس کا اہتمام کیا گیا ایک ایک کر کے سب کے سر لائے گئے, دو سر خواتین کو کونے میں نظر آئے, شامی عورتوں نے یہی تو پوچھا تھا کیا ان بچوں کی مائیں دنیا میں نہیں ہے. ارے ہر سر کو اٹھانے والا کوئی ہے, مگر ان سروں کو کوئی اٹھانے والا نہیں ہے. زینب نے کبھی اپنے بچوں کا ماتم نہ کیا, مگر اب جب گھر میں داخل ہوئی حجروں پہ نکاح گئی, ارے اب وہ وقت آ گیا, زینب رونے لگی, آ میرے آن محمد, ارے میں نے تم پہ کہیں ماتم نہ کیا, مگر اب جب زینب گھر آئی ہے تمہارے خالی حجروں کو دیکھ کر, ارے زینب کے صبر کے بندھن کھل گئے, آ میرے آن محمد.
سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. بارِ الٰہی اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تو رحمت کا واسطہ جہاں کئی مجالس اذان ہو رہی ہیں, تمام مجالس اذان میں آنے والے تمام مومنین مومنات کی جان مال سدا کو حفاظت فرما. پروردگار تو رحمت کا واسطہ اس سب جو مومنین دنیا میں جہاں بھی بیمار ہیں سب کو شفا عنایت فرما, تمام بے روزگاروں کو روزگار, بے اولادوں کو اولاد برحمت فرما. پروردگار جو اس وقت مومنین مسلمان دنیا میں دشمنوں کے دربے میں ان کو نجات عطا فرما. پاکستان میں جو آفت آئی ہوئی ہے سیلاب کی, اس کے نتیجے میں جو مومنین جو افراد بے گھر ہوئے ہوئے, خدا ان سب کی مدد فرما. ان کے لیے جو ہمارے حصے میں جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. پروردگار تمام مراجع اعظم کو, رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما, اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین.